الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هر شخص مرد یا عورت جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس کو صرف اتنا اعلان ہی اسے حقیقی احمدی نہیں بنا دیتا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے آپ کی دعوی کو مانتا ہے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک حقیقی احمدی بننے کے لیے بعض شرائط رکھی ہیں, بعض ذمہ داریاں ڈالی ہیں, بعض فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ان پر عمل کرو گے, ان کو ادا کرو گے تو تبھی حقیقی رنگ میں میری جماعت میں شمار ہوگی. گویا احمدی بننے کے لیے صرف اعتقادی تبدیلی کافی نہیں ہے, بلکہ یا صرف اتنا اس بات پر اتفاق نہیں کر لینا کہ میرے والدین احمدی تھے تو میں بھی احمدی ہوں, یا میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوی کو سچا مانا تو میں نے مان لیا اور میں احمدی ہوں. یہ اعتقادی لحاظ سے تو بے شک ایک شخص کو احمدی بناتا ہے, لیکن عملی احمدی بننے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جن کی حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک احمدی سے توقع فرمائی ہے. آپ نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم اپنی تمام استعدادوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر تمہارا دعویٰ صرف منہ کا دعویٰ ہے, زبانی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ پیش دی. بس یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, جب ہم اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتے ہیں تو پھر اس پر ہمارا کوئی حق نہیں رہتا, بلکہ جس کے پاس بیچی ہو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. بس یہ وہ حالت ہے جو ہمیں اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے, اور یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں رکھنی چاہیے. اس سوچ اور اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے, اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے. اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے. بعض لوگوں میں خودی اور نفسانیت کی یہ حالت ہے کہ ایک عہدیدار نے دوسرے عہدیدار سے ناراض ہو کر ایک جگہ میری موجودگی کے باوجود مسجد میں نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوا, اس لیے کہ اس عہدیدار سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. خودی اور نفسانیت اس حد تک بڑھ گئی کہ خلافت کی بیعت کا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی اس کا پاس نہیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بیعت کی ہے تو خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑے گا. فرمایا کہ تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے, لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے، اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا، زبانی دعویٰ تو ہے، ملیں گے تو بڑے احترام سے بھی ملیں گے لیکن آپس میں رنجشوں کی وجہ سے اس بات کا بھی کوئی پرواہ نہیں کہ خلیفہ وقت پر موجود ہے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے جانا ہے، نہ کہ کسی عہدیدار کی خاطر مسجد میں آنا ہے اور خود بھی عہدیدار۔ تو یہ حالت اگر ہو تو پھر ایسے احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس جان بیچنا یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو، انا کو مارنا پڑتا ہے، خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، انسان کا اپنا کچھ نہ ہو اور ہر چیز خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اور جب یہ حالت ہو تو پھر یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ اس جان کو ضائع کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کو جان دے دی، اللہ تعالیٰ ایسی جان کی قدر کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا تضاد ہے تمہاری باتوں میں۔ اگر تم خدا تعالیٰ سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔ آپ نے فرمایا اس لیے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سائے میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا، اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی۔ بس صحابہ کو دیکھیں، کیا پاک تبدیلیاں کی انہوں نے، سالوں بلکہ نسلوں کی دشمنیوں کو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر محبت، پیار اور بھائی چارے میں بدل دیا، کو جائے یہ کہ چند منٹ کی رنجش سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ اپنی جانوں کو بیچا تو جاہل سے تھے بالکل لوگ، تعلیم یافتہ ہوئے، تعلیم یافتہ سے باخدا انسان بنے۔ انہوں نے دل و جان سے اس بات کو مانا کہ آج سے ہمارا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے۔ انہوں نے جب شرک سے توبہ کی تو مخفی تر شرک جو تھا اس سے بھی بچنے کی کوشش کی۔ مخفی شرک کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرک سے صرف یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جائے اور پھر معبودات دنیا پر زور دیا جاوے۔ معبودات دنیا کیا ہیں؟ دنیاوی مفادات ہیں جن کی خاطر انسان دین کے احکامات اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں ریا سے کام لینا، دکھاوے سے کام لینا اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہونا یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی شخص دینی حکم کو پسے پشت ڈال کر دنیاوی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو شرک کا مرتکب ہوتا ہے. صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر خشیت تھی کہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے, ایک دفعہ وہ بیٹھے رو رہے تھے, کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشات سے ڈرتا ہوں. یہ وہ مقام تھا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا اور شرک سے بچنے کا, بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی ایک احساس تھا, ایک فکر تھی کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مخفی شرک کریں. ایک خیال آیا دل میں ان کے, اور اس خیال پر ہی جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, فکر پیدا ہو گئی, رونا شروع کر دیا. اور یہی وہ حالت ہے جس سے انسان حقیقی طور پر موحد اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنتا ہے یا بن سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں, بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے, جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے, یا اپنے نفس کو وہ عزت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے, ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے. فرمایا ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے, وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے. یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شرک سے خواہ بت ہو, خواہ انسان ہو, خواہ سورج ہو یا چاند, یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو, منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا, کوئی رازق نہ ماننا اور کوئی معز اور مزل خیال نہ کرنا, کوئی عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا کیا خیال نہ کرنا کہ ان لوگوں سے میری عزت اور ذلت وابستہ ہے, بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ پہ ہی ان باتوں کا انحصار ہو. بس یہ چیز ہے جو اسلام کی بنیادی شرط ہے, جو احمدیت اور حقیقی اسلام کی بنیادی شرط ہے. کسی نے مجھے کہا کہ لوگ خلافت کو یا خلیفہ وقت کو اس حد تک اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ گویا وہ شرک کی حد تک چلے گئے ہیں. واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا سے شرک ختم کرنے آئے تھے. بس یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ آپ کی سچی خلافت کسی بھی قسم کے شرک کو بڑھانے والی ہو یا ہوا دینے والی ہو. خلافت کا تو بنیادی کام ہی شرک کا خاتمہ اور توحید کا قیام ہے, اور اس مشن کی تکمیل کرنا ہے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. اگر کوئی کسی شخص کے سے خلیفہ وقت کے عزت و احترام کے طریق سے ملنے سے یہ اثر لیتا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے جائے رائے قائم کرنے کے, کہیں وہ بدزنی تو نہیں کر رہا. اس لیے اگر بدزنی ہے تو بدزنی کرنے والوں کو بدزنیوں سے بچنا چاہیے, اور اگر کوئی واقعی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جہاں لوگوں میں اس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو کہ خلیفہ وقت نعوذ باللہ خلیفہ وقت کو نعوذ باللہ شرک کی حد تک مقام دیا جا رہا ہے, تو اس کو استغفار بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے. نہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور نہ کبھی کیا ہے, نہ میرے سے پہلے خلفاء نے کیا ہے, اور نہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خلفاء کبھی پسند کر سکتے ہیں کہ ان کی ذات کی کوئی اہمیت ہے. ہاں, خلافت کا احترام قائم کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے, اور وہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کرے گا, اور اس لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کے ذریعے توحید کا پیغام دنیا میں پھیلنا ہے, اور دنیا سے شرک کا خاتمہ ہونا ہے. بس بعض کچے دماغوں میں جو ایسے خیالات تربیت کی کمی کی وجہ سے ابھرتے ہیں وہ انہیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں. توحید کے قیام کی کوشش اور شرک سے اپنے ماننے والوں کے دلوں کو پاک کرنے کے اہم کام کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو توجہ دلائی اور جس پر ہماری بیعت لی, وہ جھوٹ اور اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, کہ بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے, گندی چیز قرار دی ہے, ناپاک چیز قرار دی ہے. دیکھو, اور فرماتے ہیں دیکھو, یعنی اس آیت میں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے, اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے, ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جب بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی, جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف جھوٹ کے نیچے ایک بناوٹ ہوتی ہے, ایک ظاہری الفاظ کو شوگر کوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے, یا کوئی تحریر ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے, اس طرح خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے, اندر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہیرا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے, سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے. بس اگر توحید کا دعویٰ ہے, اگر خدا تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ ہے, اگر حقیقی مسلمان بننے کا دعویٰ ہے, تو پھر جھوٹ کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا, اور جھوٹے کو بھی نکالنا ہوگا. بعض لوگ معمولی باتوں پر غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں, یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بعض چھوٹی چھوٹی غلط بیانیاں جھوٹ نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہیں اور توحید سے دور لے جانے والی ہیں. بہت سے آپس کے مسائل ہیں, جھگڑے ہیں, ایسی باتیں ہیں جن میں انسان جھوٹ سے کام لے کر اپنے حق میں بعض فیصلے کروا لیتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باریکی سے جھوٹ سے ہوشیار فرمایا ہے, اگر انسان اس پر غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور پھر وہ اسے دیتا کچھ نہیں, تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا. گویا کہ مذاق میں بھی جو جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے, اور فسق و فجور جہنم کی طرف. فسق و فجور کا مطلب یہ ہے کہ سچائی سے بہت دور ہٹنے والا اور انتہائی گناہ کرنے والا. بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لینے چاہئیں کہ ہم سچائی کے کس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں, یا سچائی کے اس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. پھر ایک برائی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر بیان فرمائی ہے, اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی خاطر خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے, بلکہ بیعت کی شرائط میں سے بھی ہے, وہ زنا ہے. اب زنا صرف ظاہری زنا نہیں ہے, جو غلط ظاہری جنسی تعلقات کی وجہ سے زنا ہوتا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ولا تقرب الزنا, یعنی زنا کے قریب مت جاؤ, یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو, ایسی کوئی بھی ایسے موقع سے دور رہو جس سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو, عملا نہیں بلکہ خیال بھی دل میں پیدا ہوتا ہو. اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو, فرمایا, اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو, کوئی بھی امکان ہو, کوئی بھی خطرہ ہو کہ زنا کی طرف جا سکتا ہے انسان. آج کل کے زمانے میں ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, اس پر ایسی غلط قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کھلے عام زنا کی تحریک کی جاتی ہے. بس ایسی چیزوں سے بچنا ہر احمدی کا کام ہے. کئی گھروں میں اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں, کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں کہ خاوند جو ہے بیٹھا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور غلط سوچیں پیدا ہو رہی ہیں. کئی نوجوان اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور غلط صحبت میں پڑ رہے ہیں, کیونکہ ننگی اور غلط فلموں کو دیکھنے کی عادت ہے. یہ نام نہاد ترقی یافتہ معاشرہ, اس کو آزاد خیالی اور ترقی سمجھتا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے. خود یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں, اور خود آپ انفارمیشن اگر لیں جا کے پورنوگرافی کی فلموں کی, تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ زنا کی طرف لے جا رہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور غلط تعلقات ہو رہے ہیں, بچوں سے زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ سب ان گندی فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ خیال بھی دل میں نہ آئے, اگر خیال بھی دل میں آتا ہے اس سے بچو. تو اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. بس ایک احمدی کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک حقیقی احمدی بننے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم سے ظلم, ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی طرف بھی خاص توجہ خاص طور پر دلائی. آپ نے فرمایا کہ اگر میری طرف منسوب ہونا ہے تو پھر کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سے ایک ہاتھ زمین دبا لے, یعنی قبضہ کر لے اس پہ. اس زمین کا ایک کنکر بھی جو ہے, ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو انگلی دو انگلیوں میں آ جاتا ہے, جو اس نے ظلم کی وجہ سے لیا ہوگا, قبضہ کیا ہوگا کسی چیز کو, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی, تو اس کے نیچے کی زمین کے تمام طبقات, یعنی اس کے نیچے کی زمین کی جتنے نیچے جتنی تہیں ہیں زمین کی, ان کے توک بنا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا جب اس کا حساب کتاب ہوگا. ایک ہار بنایا جائے گا اور وہ ہار گلے میں ڈال دیا جائے گا. اب ہزاروں میل زمین کا ہے طبقات نیچے ایک سر سے دوسرے سر تک. اب یہ انسان تصور کرے کہ کتنے بڑے بوجھ انسان پہ ڈالیں گے اس وجہ سے. اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. بس کسی کے حقوق دبانا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے. غیروں کو ہم اسلام کی خوبیاں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعلیٰ ترین معیار اسلام کی تعلیم ہے. اسلام حقوق لینے کے بجائے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے. لوگوں کو تو ہم بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے عمل اس سے اگر مختلف ہیں تو ہم گناہ گار ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. بس اس کا بھی باریکی کے ساتھ ہر احمدی کو جائزہ لینا چاہیے. ہمارے عمل ہماری تعلیم کے مطابق ہوں گے تو ہماری تبلیغ بھی پھلدار ہوگی, ہمارے اثرات لوگوں پر اچھے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ جیسا کہ بیان ہوا یہ ہے کہ ظلم کا خیال بھی دل میں نہیں لانا. کجا یہ کہ کسی پر کسی بھی طرح ظلم کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک مومن ہونے کی عام شرط ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت قرار دیا ہے. بس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. سو اپنی پنج وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو. پھر آپ نے فرمایا نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز معاف فرما دی جائے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، بڑا مشکل کام ہے ہمارا 5 وقت نمازیں پڑھنا، مویشی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ہارڈ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یا چراتے ہیں، باہر کا کام ہے، محنت کا کام ہے، کپڑوں بھی ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا اعتماد کوئی نہیں ہے، اور نہ پھر یہ ہے کہ ہمیں فرصت بھی نہیں ہوتی اس مصروفیت کی وجہ سے کہ 5 نمازیں ادا کریں. تو آپ نے اس کو جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں ہے تو ہے ہی کیا، وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں. فرماتے ہیں نماز کیا ہے، یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، اسی سے مانگنا. فرماتے ہیں خدا کی محبت، اس کا خوف، اس کی یاد میں دل لگانے کا نام، اس کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے، اور یہی دین ہے. فرماتے ہیں کہ پھر جو شخص نماز سے ہی فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے تو اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا، اس کی جانوروں والی حالت ہے، پھر وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا، یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جانور اور انسان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز ہے. اگر ہم میں نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تو خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس زمرے میں آتے ہیں. کئی مرتبہ میں اس طرح توجہ دلا چکا ہوں اور دلاتا رہتا ہوں کہ اگر نماز سینٹر یا مسجد دور ہے تو چند قریب کے گھر آپس میں مل کر ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہو. اس سے جہاں نماز باجماعت کا ثواب ملے گا وہاں نمازوں کی طرف توجہ بھی رہے گی، اور اگلی نسلوں کو بھی اس حوالے سے توجہ رہے گی اور ان کی اصلاح ہوتی رہے گی، ان کو بھی نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی، ان کی بھی نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی. ہم مسجد بنانے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، اب کل میں ورجینیا میں انشاءاللہ تعالی مسجد کا افتتاح ہوگا، لیکن اگر ہمارا عبادتوں کی طرف رجحان نہیں ہے تو ان مسجدوں کے بنانے کا کیا فائدہ. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر عہدیدار، ہر تنظیم کے عہدیدار اور جماعتی سطح کے عہدیدار ہر سطح پر بھرپور توجہ دیں نمازوں کی حاضری کی طرف تو نمازی حاضری کئی گنا بہتر ہو سکتی اور ہماری اگلی نسلوں کی بھی تربیت ہو سکتی. نماز کی اہمیت کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ایسا ہے جو یقیناً ہمارے دلوں کو ہلا دینے والا. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا. بس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نماز پر توجہ کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حق صرف فرض نمازوں سے ہی ادا نہیں ہوگا بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد اور نفل پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے فرائض نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے, بعض وقت کمی رہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں نفلوں کے ذریعے سے پوری فرما دیتا ہے اگر نفلوں کی عادت ہو تو. بس نوافل اور تہجد کی ادائیگی بھی اہم چیز ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. پھر ایک انتہائی ضروری بات جس پر ہر احمدی کو نظر رکھنی چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی طرف مستقل توجہ ہے. انسان کمزور ہے, بعض دفعہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے بندوں کی غلطیوں کو پکڑنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے یا انہیں پر نظر رکھی ہوئی ہے اس نے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کی معافی اور آئندہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے, اور وہ ہے استغفار. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں. لوگ استغفار کر رہے ہیں تو چند بھی استغفار کرنے والے ہوں تو بہت ساروں کو کی سزا معاف ہو جاتی ہے, ان کی وجہ سے وہ دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر نہیں ہوتی, اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے, بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کروایا ہے, خبر ہو یا نہ ہو استغفار کرتا رہے انسان, کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا غلطی ہو رہی ہے, انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ استغفار کا التزام کروایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے, خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا, اسے علم ہو یا نہ ہو, اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے, یعنی سارے جو اعضاء ہیں انسان کے, مختلف اعضاء ہیں, وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے استغفار کرتے رہو ہر ایک عضو کو گناہ سے بچانے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی کہ اس زمانے میں, جو آج کل کا زمانہ ہے, قرآن کریم کی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے, اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا سے طاقت طلب کریں, یعنی استغفار کریں, تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ بھی بنیادی شرط رکھی ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں. آپ نے ہمیں ہر وقت اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا, کیا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کی خشیت, اور اس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کا مخلوق کی ہمدردی اور خیر خائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد مت کرو, آپس میں نہ جھگڑو, آپس میں بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے دشمنیاں مت رکھو, اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا, اسے ذلیل نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں جانتا. کسی آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, مال اور عزت حرام ہے. یہ وہ بات ہے جو آج سب سے زیادہ ہم احمدیوں سے ظاہر ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی حد تک ہو رہی ہے. اگر تمام مسلمان آج اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں, اور حکومتیں مسلمانوں کی اس پر عمل کرنے والی ہوں, تو آج کل مسلمان پر جو ظلم کر کے ان کے جان و مال کو تباہ کر رہا ہے, ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہو رہے ہیں, لاکھوں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہ ہو. پھر تکبر ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تلقین فرمائی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت توجہ دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے, اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے, نہ علمی, نہ خاندانی, نہ مالی. پھر آپ فرماتے ہیں, میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو, کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمام انسان, خواہ کسی قوم اور کسی حیثیت کے ہو, انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو, سب برابر ہو, اور کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, اور عرب کو غیر عرب پر, اور غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری نہیں ہے. بس ہمارے لیے تو عاجزی کی یہ تعلیم ہے, برابری کی یہ تعلیم ہے, تکبر سے بچنے کی اور فخر کرنے کی یہ تعلیم سے بچنے کی یہ تعلیم ہے, جس پر ہر ایک کو ہمیں عمل کرنا چاہیے. غیر مسلم دنیا میں تو گورے کالے کا فرق کیا جاتا ہے, اور اب یہ دعویٰ بھی باز کرتے ہیں بعض لیڈر سفید فام جو ہیں, کہ سفید فام کی جو دماغی استعدادیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں وہ غیر سفید فام سے زیادہ ہیں. یہ ان کے تکبر کی حالت ہے. ہر احمدی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دو مختلف مواقع پر میرے ساتھ مجالس میں لڑکیوں کی طرف سے یہ اظہار کیا گیا ہے یہاں امریکہ کی, کہ جماعت میں بعض قسم کا نسلی امتیاز ہے. اگر کسی بھی وجہ سے نوجوان نسل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو انتہائی غلط ہے. لجنہ کو بھی, خدام کو بھی, انصار کو بھی, اور جماعتی تربیتی نظام کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو حکمت سے اور پیار سے یہ خیالات اور احساسات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تربیت بھی کرنی چاہیے. کسی بھی تنظیم اور عہدیدار کو جلد بازی سے اس بارے میں کام لینے یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس جو سیومن پڑ جائے کس نے کہا اور کس نے نہیں کہا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے. بس یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت ہے یا اگر نہیں ہے تو کیوں سوال اٹھ رہے ہیں، ذاتی رنجشیں تو نہیں ہیں اس کی وجہ سے توجہ یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال جو بھی وجہ ہے، پیار اور حکمت سے اس برائی کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. یہاں جس بچی نے مجھے یہ کہا تھا اسے بھی میں نے یہی کہا ہے، مجھے تفصیل لکھ کر بھیجے کہ کس وجہ سے یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہوا ہے کہ جماعت میں نسلی امتیاز پیدا ہو رہا ہے. بہرحال یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، اور ہم نے ہر قسم کے تکبر سے بچنا ہے. ایک بات جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات ہیں، وہ ہے مالی قربانی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر کی جماعتیں مالی قربانیوں میں بڑھ رہی ہیں. ہنگامی اور وقتی مالی قربانی میں امریکہ کی جماعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو باقاعدہ مالی نظام ہے چندے کا، چندہ آمد وغیرہ کا، اس میں یہاں ابھی جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں آ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ بہت کمی ہے. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک غریب شخص تو اپنی مجبوری بتا کر چندے کی ادائیگی کم کرنے یا شرح کم کرنے کی طرف کے لیے کہہ سکتا ہے، اجازت لے سکتا ہے، لیکن جو اچھی آمد کے لوگ ہیں ان کو اپنے جائزے لینے چاہیے انہیں کہ وہ اپنی آمد کے مطابق چندہ دے رہے ہیں یا نہیں. صرف یہ نہیں کہ جس طرح ٹیکس دینے کے لیے بہت ساری کٹوتیاں کر لیتے ہیں، چندے کے لیے بھی کر لیں، اپنی آمد کو دیکھیں، کیونکہ یہ چندے کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. سیکٹری مال کو یا نظام کو تو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی آمد کیا ہے جس پہ وہ چندہ دے رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اگر صحیح شرح سے چندہ دینا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر اور دوسرے جماعتی کاموں کے لیے پھر بہت کم علیحدہ تاریخ کرنی پڑے گی. بس اس لحاظ سے اپنے جائزے لیں اور اپنے چندہ عام کے بجٹ کو دوبارہ جائزے لے کر لکھوائیں جنہوں نے کم لکھوائے ہوئے. میں مختلف ملکوں کے ناؤوائن کے واقعات بیان کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح وہ امداد قبول کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، روحانی تبدیلیاں ہی پیدا کر رہے ہیں، عملی طور پر عبادتوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور مالی قربانیوں کی بھی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی باوجود غربت کے ان کو ان کے لحاظ سے مالی کا شائستہ فرما رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے ایمان اور اخلاص میں بڑھ رہے ہیں. قربانی کا لفظ ہی قربانی ہی یہی ہے، قربانی کے واضح طور یہ اپنے معنی دیتا ہے قربانی کا لفظ، کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کوئی کام کرنا، اور یہاں تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے دین کی ضروریات کے لیے دینا. بس جو صرف اپنی سہولت سے تھوڑا بہت دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی، وہ قربانی نہیں ہے. نہ ہی ایسے لوگوں کا کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان ہے. اگر وہ نہ بھی دیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ دین کی ضروریات پورا کرنے کے سامان کر دے گا اور کرتا رہتا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. بس میں ان لوگوں کو جو کشائش ہونے کے باوجود اپنی آمدنی کے مطابق چندہ نہیں دیتے توجہ دلانی چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں. آج آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ اطاعت ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے, اور پھر اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے. اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی شرط بیعت میں بھی اطاعت کے بارے میں شرط رکھی ہے, شرائط بیعت میں شرط رکھی ہے کہ اطاعت در معروف کے اقرار پر مرتے دم تک قائم رہیں گے. ہمارے عہدوں میں مختلف تنظیموں کے جو عہد ہیں یہ الفاظ ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا. بعض ٹیڑھے مزاج کے لوگ یا منافقانہ سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ معروف فیصلہ پر عہد ہے, اور بعض فیصلہ یہ کہتے ہیں کہ بعض خلیفہ وقت کے فیصلے معروف نہیں ہوتے, یا بعض ان کی نظر میں معروف نہیں ہیں, یہ تاویلیں پیش کر دیتے ہیں. مختلف جگہوں پر دنیا میں ہے یہ سوچ. اگر ایک دو ہی ہوں شاید, لاکھ میں سے ایک ہو, لیکن اس سوچ کا رد ضروری ہے کیونکہ نوجوان نسل کو زہر آلود کرتی ہے پھر یہ سوچ. اگر اس طرح پر کوئی خود معروف فیصلے کی تشریح کرنے لگ جائے تو پھر جماعت کی عبادت قائم نہیں رہ سکتی, تو اس بات پر بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا معروف ہے اور کیا غیر معروف ہے. خلیفۃ المسیح اول نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ ایک اور غلطی ہے وہ طاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے, کہ معروف فیصلے کی اطاعت کرنا, کہ جن باتوں کو فرمایا کہ جن باتوں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں طاعت نہ کریں, اطاعت نہ کریں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں, اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ ولا ولا یا ولا یاسینہ کا فی معروف, اور معروف باتوں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا اب ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوب کی کوئی فہرست بنا لی ہے کہ کون سا آپ صحیح بات کہیں گے اور کون سی غلط کہیں گے؟ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یامر و بالمعروف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہے, یعنی معروف باتیں وہ ہیں جو خلاف عقل نہیں ہیں اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق بھی ہیں وہ. پھر ایک حدیث میں واقعہ آیا کہ ایک جگہ ایک قافلہ پہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جگہ پہنچ کر وہاں لوگوں نے آگ جلائی تو امیر جو قافلہ تھا اس نے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ اس آگ میں اگر میں تمہیں کودنے کا حکم دوں تو کود جاؤ گے. لوگوں نے بعض نے کہا بالکل غلط چیز ہے, یہ تو خودکشی ہے, بعض نے کہا امیر کی اطاعت ضروری ہے, لیکن بہرحال بعض میں اس نے کہا میں مذاق کر رہا تھا, معاملہ ختم ہو گیا. واپس پہنچے مدینے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ عمراء میں سے جو شخص تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو. یہ ہے معروف کی تفسیر کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف اگر حکم ہے تو وہ معروف نہیں ہے, لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق حکم ہے تو وہ معروف ہے. اور پس وعدہ ہو گیا یہ کہ طاعت در معروف یا معروف فیصلہ جس کی پابندی ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور پھر اس کے رسول کے احکامات ہیں. بس جب تک حقیقی خلافت قائم ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی مطابق یہ انشاءاللہ قائم رہنی ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا, جو قرآن اور سنت ہے اس کے مطابق ہی چلے گا. یہ الفاظ اطاعت در معروف یا معروف فیصلہ کی اطاعت کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا, جیسا کہ بیان ہوا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی شرائط بیعت میں اس کو رکھا ہے, اور خلافت احمدیہ میں بھی ہر عہد میں یہ شامل کیا گیا ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنا اور جماعت کو اس کی تلقین کرنا اور ہر شخص جو اپنے آپ کو جماعت کا حصہ سمجھتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس عہد کی پابندی کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی جو جماعت سے متعلق ہدایات ہیں ان پر عمل کرے. مسلم عورت نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اگر کبھی کوئی غلط ہدایت ہوگی بھی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے خلافت کی, اس لیے اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کبھی برے نہیں ہونے دے گا اور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس کے بہتر نتائج پیدا ہوں. اس لیے معروف فیصلے کی تشریح کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے. معروف فیصلہ وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے اور اس زمانے کے حکم عدل کے احکامات کے مطابق ہے, اور وہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے جماعت کی وحدت قائم رہ سکتی ہے, اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے کہ وحدت پیدا کی جائے اور مخلصین اور اطاعت گزار لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو. ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ مجھے تعداد بڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھاتے رہوں جو شامل ہوتے رہیں میرے جو اطاعت کرنا نہ جانتے ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر میری طرف منسوب ہونے والوں اور میری بیعت میں آنے والوں کی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے تو ایسی بیعت بے فائدہ ہے. بس ہمارے احمدی ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ کوشش کریں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اور سہل امر نہیں ہے, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیعت پر نہیں نا بھروسہ نہ تم میرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا, اس کی حقیقت تک جب تک نہیں پہنچو گے یعنی بیعت کی حقیقت تک تب تک نجات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے حق کو ادا کرنے والے ہم ہوں اور ہمیشہ خلافت سے مکمل اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور خلیفہ وقت کے تمام معروف فیصلوں پر سچے دل کے ساتھ اور کامل اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سب اس کو اس کی توفیق دے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.